اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد المنتجبین لسیم بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب عزیزان گرامی یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے آج ہم تاریخ کے اس سیاہ دن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ناپاک ہاتھوں نے توحید کا نعرہ لگا کر توحید کا پرچم اٹھا کر توحید کے میناروں کو توحید کے پیروکاروں کو اور توحید کی ترویج و اشاعت کرنے والے افراد کے قبور کو منہدم کیا۔ یقیناً آٹھ شوال امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ 88 سال تقریباً گزرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ مسلمان اس عظیم سانحے کی جانب متوجہ نہیں ہو سکے بلکہ دشمن کے پروپیگنڈے اور اس قبیح جرم کو انجام دینے والے اس گروہ کی تبلیغات کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے گنگانے لگے ہیں۔ 8 شوال 1345 سن ہجری یا 21 اپریل 1925 تقریباً 88 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جب آل سعود نے رسول اللہ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، اصحاب اکرام، تابعین اور تبع تابعین کی قبور کو منہدم کیا۔ میں آل سعود کی تاریخ پہ روشنی ڈالوں گا، مجھ سے پہلے جناب تقی مہدوی صاحب نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے، میرے بعد بھی مقررین ہیں، لہذا چاہوں گی کہ مختصر انداز سے جو موضوع میں سمیٹ کے لایا تھا کہ تاریخی حوالوں سے تبرک حاصل کرنے کی جانب کہ جو ہمیشہ سے سیرت متشرعہ میں مسلمانوں کے درمیان صدر اسلام سے موجود رہا اس کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کروں، اس لیے کہ اس قبیح فعل کو انجام دینے والے یعنی اولاد رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، تابعین اور تبع تابعین کے قبور کو اٹھانے والے در حقیقت اسی چیز کو بہانہ بناتے ہیں کہ قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے، قبر کو اونچا نہیں ہونا چاہیے، جو مر جاتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، مردے سے سوال نہیں کرنا چاہیے، مردے سے شفاعت کا سوال کرنا عبث اور بیکار ہے، یا مردے کو وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں شرک و بدعت ہے۔ میں ان تمام سوالوں کے تو جواب یہاں نہ دے پاؤں، لیکن ایک سوال کہ جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ تبرک خواہ وہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں ہو یا ان کی وفات کے بعد ہو یا ان کے خاص اصحاب کے جو صاحبان فضیلت تھے ان سے توسل اور تبرک حاصل کرنے کے لیے ہو یا ان کی اولاد سے
اور اہل بیت سے۔ اس بنا پر میں چاہوں گا کہ مختصر سی علمی گفتگو کروں، اس لیے کہ آپ تقاریر انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے اور مولانا نے آل سعود کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن چاہتا ہوں کہ تبرک اور سیرت متشرعہ کے جو پورے صدر اسلام سے لے کر آج تک جاری و ساری رہی، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور پھر حالات حاضرہ کے تناظر میں ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس کو میں گزشتہ دو تین دنوں سے بیان کر رہا ہوں یوم انضمام جنت البقیع کے حوالے سے، کہ یہاں پر الحمدللہ سنی علماء بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ ایک ایسا ہے جس میں شیعہ سنی متحد ہیں۔ کل بھی سنی اتحاد کونسل کے رہنما جناب مولانا حضرت فیصل عزیزی صاحب ایک جگہ خطاب کر رہے تھے، میں بھی وہیں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے مسائل پر اختلاف موجود ہو اور ہے، لیکن جو نقطۂ اشتراک موجود ہے ہمیں اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ملی ایک جہتی کونسل کے سابق سربراہ اور امیر جماعت اسلامی جناب قاضی حسین احمد صاحب مرحوم فرماتے تھے، مسلمانوں کے درمیان 95% کامن پوائنٹس موجود ہیں کہ جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، 95%۔ دیکھیے اختلاف، اگر آپ فقہی اختلاف کو قتل و غارت دہشت گردی کا وسیلہ بنائیں گے تو یہ فقہی اختلاف آپ کو امام حنبل میں بھی نظر آئے گا، امام شافعی میں بھی نظر آئے گا، امام ابو حنیفہ میں بھی نظر آئے گا، امام مالکی میں بھی نظر آئے گا، خود اہل سنت کی چار فقہ میں بھی اختلاف موجود ہے۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی کہتا کہ تکتف یعنی نماز پہ ہاتھ باندھنا سینے پہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا شکم پہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ناف کے نیچے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہاتھ کھول کے ہونا چاہیے، ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، یہ فقہی اختلاف موجود ہے۔ کیا امام شافعی کے ماننے والے امام حنبلی کے ماننے والوں کافر قرار دیتے؟ اس بنا پر ہرگز نہیں۔ کیا وہ اہل سنت کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا رفع یدین کرتا ہے، کیا وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والوں کو کافر قرار دیتا ہے اپنے ہم عقیدہ کو؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب کہ فقہی اختلاف کبھی بھی ذاتی دشمنی اور عداوت کا سبب نہیں بنتا، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمیں ان مشترک نکات پہ توجہ دینی چاہیے کہ جس کی جانب ہماری توجہ کم ہو رہی ہے۔ اس میں میں بہت ہی یعنی یوں کہوں کہ میں بہت ہی کھلے دل کا آدمی ہوں، اور اگر ہماری کوئی غلطی ہوگی تو اس کی بھی نشاندہی کروں گا، اور اگر کسی دوسرے کی غلطی ہوگی اس کو بھی نشاندہی کروں گا۔ اس بنا پر سب سے پہلے میں اپنے مکتب کے افراد، انجمنوں، ٹرسٹ، اداروں، تنظیموں، علماء، خطباء سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ایسا ماحول فراہم کریں کہ آپ کے برادران اہل سنت آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں اور ایک سازگاری ماحول فراہم ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کئی مواقع پر مختلف چینلز پہ آنے کی دعوت دی گئی کہ جس میں آ کر انہوں نے کہا آپ آئیے اور مثال کے طور اپنی فقہ کے اعتبار سے جو ہے وہ نقطۂ نظر بیان کیجیے، میں نے اس کو منع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں یہ کمرشلزم پر درود بھیجے محمد وال محمد، کمرشلزم، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی شیعہ عالم آ کر اپنی بات من والے یا سنی عالم آ کر اپنی بات، ان کو اپنی ریٹنگ سے مطلب ہے کہ کتنے افراد دیکھنے والے ہیں، کتنے شائقین ہیں، کتنے غور سے دیکھنے والے ہیں، تاکہ ہم جو مارکیٹ کی دنیا لے کے چل رہے ہیں، پورا رمضان آپ نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے سے مادیت کو فروغ دیا گیا، میں حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ وہاں موقع نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں علمی کام کو، علمی مسئلے کو، فقہی مسئلے کو فقہی افراد کے درمیان در حقیقت قابل حل ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص یہاں پر آ کے یہ کہے کہ جناب پانی کا فارمولا H2O نہیں ہوتا, H2O2 ہوتا ہے, اور وہ کیمسٹری نہیں پڑھا ہوا, تو کیا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آ کر ایک کیمسٹری داں سے, کیمیا داں سے یہ بحث کرے کہ پانی کا فارمولا H2O نہیں ہوتا بلکہ H2O2 ہوتا ہے؟ ہماری بہنیں یہ کام کیا جا رہا ہے, جتنی رقاصائیں, جتنے عیار, مکار, بہروپیے, دوغلے, منافق, سب کو لا کر اسلام کو نمائندہ بنا دیا جاتا ہے, اور وہ آ کر لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو سیکولر مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک علمی فضا ہونی چاہیے. شیعہ سنی علماء بیٹھے ہیں, مناظرے ہوئے ہیں, ایسے کوئی بات نہیں ہے, ان کو ایک علمی ماحول میں ہونا چاہیے. یہ ٹی وی پہ آ کے جناب 5-10 منٹ کے لیے آ کر مناظرہ کر لینا نہیں. اہل سنت عالم دین اپنی دلائل کے ساتھ جو ہے اپنے معاف ضمیر کو بیان کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی شیعہ عالم یا کوئی بھی مکتب فکر, کوئی بھی مکتب فکر آ کر اپنے معاف ضمیر کو بیان کر سکتا ہے. تو یہ سب مارکیٹنگ کی دنیا ہے, تجارتی دنیا ہے, کہ جو انہوں نے چینلز کے نام پر سجائی ہوئی ہے, اور ان کی پوری کوشش یہی ہے. تو ہماری طرف سے ایسا کام ہونا چاہیے جیسے کہ انجمن سارا اللہ کی جانب سے پہلی دفعہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کہ جنت البقیع کے نام پر شیعہ سنی جمع ہوں, متحدوں بیٹھیں اور اپنے اپنے نقطہ نظر بیان کریں. اب میں آتا ہوں تبرک کی جانب, مختصر کر رہا ہوں بہت ہی, اور چونکہ اس کے بعد بھی مجھے حالات حاضرہ کے حوالے سے سب سے پہلی چیز کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں, حیات مبارکہ میں ہمیں نظر آتی ہے, کتاب اصحابہ اور استعاب میں یہ روایت موجود ہے کہ مدینے میں جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسے رسول اللہ کے پاس لے کے آتے تھے, رسول اللہ نوازش فرماتے تھے, بعض اوقات یہ کہ اس کے منہ میں خرما رکھتے تھے, اور اس طریقے سے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے تبرک, برکت حاصل کریں. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کے ماں باپ اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے, اور جب عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تو رسول اللہ اس وقت شاب ابی طالب میں موجود تھے. اس وقت رسول اللہ کی خدمت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ لوگوں کا اصرار ہوتا تھا کہ رسول اللہ اپنے دست مبارک کو اس نومولود کے سر پہ رکھیں, پھیریں, برکت حاصل ہو, یہ اصرار ہوتا تھا, اور بعض اوقات ان سے یہ دعا کی جاتی تھی کہ آپ اس کا نام تجویز فرمائیں. اور یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے یبن الذی مسح النبی برأسہ ودعا له بالخیر عند المسجد, اے وہ ہستی, اے وہ ذات, اے وہ انسان, تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے سر پر نبی کا ہاتھ پھیرا جائے اور تیرے لیے کائنات کا رحمت للعالمین مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے, اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی. تیسرا تبرک کا عنصر جو ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے ملتا ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نمائندہ قریش کہتے ہیں, اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اصحاب محمد کو دیکھا کہ جب محمد, وہ اپنی زبان سے تعریف کر رہا ہے کہ محمد وضو کر رہے تھے تو اصحاب نیچے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کھڑے تھے کہ ایک قطرہ آب انہیں مل جائے وہ اپنے سر و صورت کے لیے اسے شفا قرار دیں. ایک قطرہ آب وضو رحمت للعالمین مل جائے. چوتھا نقطہ رسول اللہ کی زندگی کے بعد کا ہے, یہ زندگی حیات مبارکہ کے زمانے کی باتیں ہیں. اب آئیے یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے. مروان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ کی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور اپنے رخسار کو, اپنے چہرے کو قبر پہ مل رہا ہے. تو مروان یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, ماذا فعلتا، تم نے کیا کیا؟ اب جو دیکھا پلٹ کر جب اس شخص کا چہرہ نظر آیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، بزرگ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ اے مروان، تمہیں معلوم ہے یہ کس کی قبر ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں قبر رحمت للعالمین پر آیا ہوں۔ اور اس کے بعد مستدرک صحیحین میں بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بزرگ صحابی مؤذن رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب وہ مدینے میں کچھ عرصے کے لیے آئے، یہ وہی زمانہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے ان سے درخواست کی تھی کہ اے مؤذن رسول، آج تم اذان دو، اور جب حضرت بلال نے اذان دیا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی، تو بچوں نے کہا کہ اے مؤذن اذان روک دو، ماں کی حالت اس قابل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں رحمت للعالمین کی زیارت کی، تو وہ رسول اللہ فرماتے کب تک تم لوگ مجھ پہ جفا کرو گے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواب عجیب خواب ہے کہ میں اتنے دن بعد آیا ہوں اور رسول اللہ مجھ سے گلا کر رہے ہیں کہ کب تک جفا کرو گے، کب تک ظلم کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ میں مدینہ آیا لیکن رسول اللہ کی قبر کی زیارت نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً میں پہنچا اور وہاں پہ میں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی اور امام حسن اور امام حسن کو دیکھا، ان کو گلے لگایا، اور پھر وہ اذان والا واقعہ جو آپ کی خدمت پیش کیا وہ ہو پایا۔ اسی میں ایک اور نقطہ، یعنی پانچواں نقطہ، کہ رسول اللہ کی وصال کے بعد جناب زہرا ان کی قبر مبارک میں پہنچو اور آپ نے وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنی صورت پہ ملی اور آپ نے گریہ فرمایا۔ اس کے علاوہ، یعنی یہ تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے رسول اللہ کی زندگی میں یا ان کے بعد کی زندگی میں، احمد بن حنبل جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور تمام ائمہ اربعہ میں ان کو بہت زیادہ ایک مقام و فضیلت حاصل ہے، انہوں نے اپنی مختلف کتب میں قبر کی تعظیم اور تبرک حاصل کرنے کے بارے میں بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اقتصاد الصراط المستقیم میں کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ایک شخص منبر رسول پر ہاتھ رکھے ہوا ہے اور اس پر ہاتھ پھیر کر گویا اسے تبرک حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو چومتا ہے، تو کیا اگر وہ یہی کام رسول اللہ کی قبر کے ساتھ انجام دے کہ خدا اسے اجر عطا کرے گا کہ اس نے رحمت للعالمین کی صورت کو، جسم مبارک کو نہیں دیکھا لیکن آج وہ ان کی قبر مبارک پر ہاتھ پھیرے اور اسے چومے اور اپنے سر اس صورت پہ پھیرے، تو کیا خدا اسے جواب دے گا؟ تو فرمایا کہ اس میں کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ احمد بن محمد مقرری مالکی جو 1041 میں جن کی وفات ہوئی، اپنی کتاب فتح المتعال میں لکھتے ہیں، ولی الدین عراقی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابو سعید سے نقل کیا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جب سوال کیا گیا کہ رسول اللہ کی قبر کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، انہوں نے فرمایا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ابن ناصر نے احمد مقرری مالکی کی کتاب کو ابن تیمیہ کو دی، تو وہ جب کتاب کو دیکھتا ہے ابن تیمیہ تو پریشان ہوتا ہے، تو ابن ناصر ابن تیمیہ سے یہ کہتا ہے کہ اس میں حیران و پریشان ہونے کی کیا بات ہے، امام احمد وہ ہیں کہ جنہوں نے امام شافعی کی پیراہن کو، قمیض کو دھو کر پیا، تو جب ایک عالم دوسرے عالم کی قمیض کو دھو کر پی سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کی قبر سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ وہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں۔ بہرحال میں بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا. تبارک الصحابہ بآثار رسول اللہ, محمد طاہر ابن عبد القادر ابن محمود ملکی مکی جو 1358 سن ہجری میں شہید ہوئے, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. صرف یہاں پر قرآن کے دو اشارے کر کر میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا, اور یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جو آل سعود کا منصوبہ تھا اس کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت مریم, ایک اور روایت جو صاحب ستہ بھی موجود ہے کہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ قبر رسول پہ پڑی چادر کو ہٹا دیجئے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ چاہتا ہوں کہ میں اصل تربت رحمت للعالمین کی زیارت کروں. تو جناب عائشہ چادر پہ پڑی قبر کو ہٹاتی ہیں اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی زیارت کرتے ہیں, اس کا بوسہ لیتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے درمیان رائج تھا. اور اگر قبر پر سایا کرنا, جیسے کہ مجھ سے پہلے ہی مولانا کہہ رہے تھے کہ اتنے افراد رسول اللہ کی وفات سے 11 ہجری سے لے کر اور آج سے 100 سال قبل تک جتنے مسلمان آئے, اس میں خلفاء بھی شامل ہیں, ائمہ اربع بھی شامل ہیں, ائمہ فقہ بھی شامل ہیں, ائمہ حدیث بھی شامل ہیں, صحابہ بھی شامل ہیں, تابعین بھی شامل ہیں, تبع تابعین بھی شامل ہیں, اہل بیت بھی شامل ہیں, سب کی سیرت یہی تھی. اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ کو حجرے کے اندر دفن نہ کیا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو خلفاء راشدین کو رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کیا جاتا چھت کے نیچے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بعد میں آنے والے مسلمان سیرت متشرعہ کی پیروی میں مسلمانوں کو کھلے آسمان کے نیچے دفن کرتے, یا مثال کے طور پر ان کے اوپر کوئی سائبہ قرار نہ دیتے. حضرت مریم جب حضرت زکریہ ان کے پاس آئے اور دیکھا کہ پھل موجود ہیں, وہ پھل جن کا موسم نہیں ہے, تو پوچھا کہ یہ پھل مریم کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من عند اللہ, یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. ھنالک دعا زکریہ, اب جب زکریہ نے یہ سنا کہ خدا میری اس مقدس خاتون کے ذریعے سے در حقیقت بے موسم پھلوں کو یہاں بھیج سکتا ہے, تو وہاں پر زکریہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یعنی جہاں پر نعمتوں کا نزول ہو جائے, اور ایسی نعمتیں کہ جن کے اسباب بھی مہیا نہ ہو, جن کا زمانہ نہ ہو, جن کا موسم نہ ہو, تو خدا کا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ خداوندہ ہب کہ مجھے بھی ذریت طیبہ عطا کر, مجھے بھی نیک اور پاکیزہ اولاد عطا کر. یعنی زکریہ نبی یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر خدا کی نعمتیں نازل ہو جائیں یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر دعا کی جاتی ہے. یعنی مریم کی قداست و پاکیزگی کو سامنے رکھتے ہوئے, خدا کی رحمتوں کے نزول کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت زکریہ سلام اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے ہے, تبرک حاصل کرنے کے لیے ہے, اس مقام کی اہمیت کو جانو. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ جہاں پر ابراہیم کے قدم تھے اس کو مسجد قرار دو, مصلی قرار دو, وہاں نماز پڑھو. آج آپ جائیے مقام ابراہیم کو جملہ ہادہ شرک ہادہ بیدا ہادہ شرک ہادہ بیدا کے رٹ لگائے ہوئے, حجر اسود کو کے علاوہ اگر آپ خانہ کعبہ کی دیوار کو چومنے جائیں شرک بدعہ شرک بدعہ, اگر آپ کوئی کپڑا مس کرنا چاہیں خانہ کعبہ کی دیوار پر, یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں, ہر چیز شرک و بدعہ. میں نے کہا ما فی ھذا, حتیٰ کہ آپ جنت البقیع جائیے قرآن پڑھنے کے لیے, وہاں قرآن پڑھنے نہیں دیں گے آپ کو. تو یہ وہ مذہب ہے کہ جس کی کوئی اساس نہیں ہے, کہ جو خود اہل سنت کہ عقیدے کے مخالف ہے. اور سب سے پہلا رد اور مخالفت اور اعتراض جو عبد الوہاب پر ہوا جس نے وہابیت کی بنیاد رکھی, وہ اس کا بھائی تھا. بہرحال وقت کے دامن گنجائش نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو بیان کروں, صرف یہ کہ سیرت متشرعہ میں اہل بیت، اصحاب، تابعین و تبع تابعین کی سیرت میں موجود تھا کہ ہمیشہ سے یہ تبرک حاصل کرتے تھے. ایک جب یہ سعودی مسلط ہو گئے، ان کے چار بڑے جرائم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کی جانب مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا. چار بڑے جرائم، سب سے پہلا ان کا جرم یہ ہے آل سعود کا کہ انہوں نے اس مقدس نام کو جو تاریخ میں موجود تھا، رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں موجود تھا، اس کو تبدیل کر دیا. حجاز، سعودی عرب کا پرانا نام، تاریخی نام حجاز تھا، اس کو آ کے انہوں نے المملکت السعودیہ العربیہ، سعودی اور عربی، قوم پرستی، اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پہلی چیز یہ پہلا جرم ہے ان کا. دوسرا جرم آل سعود کا یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نظام خلافت و امامت کو ٹھکرا کر بادشاہی اور مورثی نظام حکومت کو نافذ کیا سعودی عرب میں. وہ مر جائے گا اس کا بیٹا، یہ مر جائے گا اس کا بیٹا، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. الملک للہ، انی جاعل فی الارض، خدا کہتا ہے انی جاعل، میں قرار دینے والا ہوں، انی جاعل کا للناس امام، میں قرار دینے والا ہوں، زمین میری ہے، نمائندہ میرا ہے، بنانے کا اختیار مجھے حاصل. انی جاعل، اپنی طرف نسبت دی اللہ تعالیٰ نے، انی جاعل کا للناس امام، انی جاعل فی الارض خلیفہ. لیکن انہوں نے اگر اس نظام خلافت و امامت کو ٹھکرایا اور مورثی نظام حکومت، یہ دوسرا جرم. تیسرا جرم آل سعود کا یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو قابیل اور ابراہ اور یزید نہ کر سکا، یعنی وہ مزارات، وہ قبور جو مرجع خلائق تھے، ان کو مسمار کیا. اور چوتھا جرم آل سعود کا یہ ہے کہ 1987 میں 500 سے زیادہ حاجیوں کو انہوں نے جائے امن میں، حرم الہی میں تحت کیا، 500 سے زیادہ حجیوں کو حج کے ایام میں. یہ پانچ جرائم ہیں، چار جرائم ہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ آل سعود اپنی ابتدا سے سخت گیر تھے، اور ان کی یہی سخت گیری در حق اس بات کا سبب بنی کہ یہ اہل سنت سے بھی الجھے اور اہل تشیع سے بھی الجھے. اور خود حضرت مولانا مفتی حمزہ علی قادری صاحب نے مجھ سے فرمایا، اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین ہیں، کہ ان کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ یہ پہلے یا علی مدد کہنے والوں سے لڑیں، بعد میں یہ یا رسول اللہ کے المدد کہنے والوں سے جنگ کریں گے. رسول اللہ کا ذکر منانا یا ان کے اولاد کا یا ان کے اصحاب کا ذکر منانا یا جشن میلاد منعقد کرنا حرام، بدعت، شرک، اور خود ہی پھر صحابہ کے نام پر ریلیاں نکالنا، ان کے دل منانا، تو یہ تضاد نظر آیا. تو مختصر کروں گفتگو کو کہ آل سعود اپنی سخت گیری کی وجہ سے اہل سنت سے بھی الجھے، اہل تشیع سے بھی الجھے، اور انہوں نے یہ کام انجام دیا. یہاں پر ہمارا فریضہ یہ ہے، تمام شیعہ، تمام سنی، دیکھیے جتنی بھی قبور وہاں موجود ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے لیے ایک روایت کی بنا پر آپ کی قبر وہاں موجود ہے، سیدۃ النساء العالمین، من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، مجھے فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے، احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، قام علیہا بڑھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. جوانان جنت کے سردار امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق کی قبر میں موجود ہے، امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کی قبر میں موجود ہے، قائد اعظم کی آخری آرام گاہ کو اگر بلوچستان میں جلایا جاتا ہے تو میڈیا اتنا چراغ پا ہوتا ہے، شور کرتا ہے، لیکن کیا ان مقدس ہستیوں کے مزار اور قبور کی اہمیت قائد اعظم کے آخری ایام میں جس جگہ وہ ٹھہرے اس سے کیا کم ہے؟ لیکن میڈیا خاموش ہے. لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب شیعہ سنی، تو یہ نہ شیعوں کا مسئلہ ہے نہ سنیوں کا مسئلہ ہے، اصحاب رسول، ازواج رسول، یہ تمام ہستی عالم اسلام سے متصل ہیں اور عالم اسلام ان سے متصل ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ہم آل سعود کے خلاف بات کرتے ہیں تو در حقیقت قرآن نے کہا ہے کہ ظالم کو ظلم کو بیان کرو، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. آپ کہیں جناب آپ آل سعود کی خادم حرمین شریفین کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے خادم حرمین شریفین کا ٹیگ لگاتے ہیں. خود بند عالم نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلانے کے ثواب کو اپنے لیے ٹیگ بنا کر اور ان لوگوں کے اوپر فضیلت و برتری حاصل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ہرگز نہیں، واضح طور پر قرآن کی آیت موجود ہے. تو یہ تو اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے خادم حرمین شریفین کے ٹیگ لگاتے ہیں. تو ان جرائم کو بیان ہونا چاہیے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. جناب فاطمہ زہرا یا امام حسن یا صحابہ اکرام یا ازواج رسول کسی ایک مکتب قبیلے اور عشیرے کی نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. اس میں سنی، شیعہ، علماء، خطباء، ذاکرین، دانشور سب کو مل کے در حقیقت اس میدان میں درہم سخن آنا چاہیے.